بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، اس رمضان المبارک کے نصاب کی پہلی سورت شروع ہو رہی ہے. یہ سورہ صافات ہے. سورہ صافات، اس سورت کی پہلی آیت ہی سے یہ لفظ لیا گیا ہے اور اس کا نام پڑا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفَّا. یعنی اس سورت کی پہلی آیت میں جو لفظ آیا ہے صافات، اس سے اس کا نام پڑا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جبکہ مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، بلکہ اس میں کسی حد تک سختیاں بھی آ چکی تھیں. تو اس دور میں یہ سورت نازل ہوئی. وہ زمانہ وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حالات بڑے دل شکن تھے، اور آپ اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اس حد تک لوگوں نے یورش کی کہ لگتا تھا کہ یہ تحریک اسلامی ختم ہو جائے گی. جو نئی دعوت اٹھی تھی اس کو لوگ ختم کرنے کے در پر تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کے اندر جو موضوع ہے، جو مضامین آئے ہیں، اس میں سے پہلا مضمون تو ہے جس طرح سے میں نے کل ذکر کیا تھا، توحید کا مضمون، چونکہ یہ توحید ہی کا گروپ ہے اور اس گروپ کی مناسبت سے توحید کا مضمون آیا ہے. اور توحید کا مضمون مختلف اسلوب سے بیان کیا گیا ہے اس پورے گروپ میں، اور اس سورت میں بالخصوص ملائکہ کی الوہیت کا ایک تصور تھا، ایک کانسیپٹ تھا کہ ملائکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہی، نعوذ باللہ. یہ ایک تصور تھا اہل قریش کے پاس اور مکے کے لوگوں کے پاس. اس تصور کا ابطال کیا گیا اور اسے نگیٹیویٹ کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ حماقت ہے اور سخت غلط قسم کا یہ نظریہ ہے. تو پہلے جو ہے اس کا ذکر آتا ہے اس سورت کے اندر. پھر اس کے بعد جو دوسرا ذکر آئے گا وہ جہنم اور جنت کے مناظر ہیں، اور بڑے ہی پرتاثیر مناظر بھی ہیں، اور مکالمے بھی انشاءاللہ آج ہی وہ سب آئیں گے. پھر تیسری بات اس سورت کے اندر ہم دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون پایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، اور باطل کا سر ہمیشہ سرنگو ہوگا، اور باطل کبھی بھی جو ہے وہ پنپنے نہیں پائے گا. یہ بھی اس سورت کے اندر مضمون دیکھیں گے. اور ایک اور اہم مضمون اس سورت کے اندر آئے گا، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو واقعات ہیں، اور بالخصوص اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، جو بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے تاریخ کے اندر، یہ بتانے کے لیے کہ جس جد امجد کا تم نام لیتے ہو. قریش کو کہا گیا، مکے کے لوگوں کو، کہ تمہیں ناز ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، یہ بتانے کے لیے یہ واقعہ آتا ہے. گویا کہ اس میں یہ چار بڑے بڑے اہم مضامین ہیں. اس کا ربط سورہ یاسین سے، سورہ یاسین کی یہ مصنح ہے، گویا کہ جوڑا ہے. سورہ یاسین میں بھی توحید، رسالت، آخرت کی باتیں پرزور انداز میں آئیں، اور اس سورت کے اندر بھی بڑے ہی پرزور انداز میں یہ ساری باتیں آئی ہیں. وہاں ہم نے دیکھا کہ سائنسی دلائل زیادہ تھے توحید کے لیے، اور توحید کا اثبات تھا، توحید کو پازیٹیو انداز میں پیش کیا گیا. یہاں شرک کا ابطال ہے. یہ مصنح صورتوں میں جوڑے جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون کا ایک پہلو ادھر اور ایک پہلو ادھر ہوتا ہے. ادھر توحید کا ذکر ہے اور ادھر شرک کو غلط ثابت کیا گیا ہے. ادھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ایک اور رسول جن کا ذکر آیا تھا، یا کوئی اور جو تین انبیاء کا ذکر آیا ہے کہ ایک بستی میں جا کر کس طرح سے انہوں نے دعوت کا کام کیا، وہاں انبیاء کا ذکر ہے. اور یہاں بھی حضرت نوح کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر ملے گا. یہ مصنح صورتوں کی خاصیت ہے کہ وہاں ایک پہلو جو اجاگر نہیں کیا جاتا ہے، یہاں اجاگر کر دیا جاتا ہے. ایک پہلو وہاں مکی کانٹیکس میں ہوتا ہے تو ادھر مدنی کانٹیکس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں مسنہ صورتوں میں. تو یہ سورہ یاسین کی مسنہ ہے، گویا کہ سورہ یاسین کا جوڑا ہے یہ سورت. اب ہم چلتے ہیں اس سورت کے مضامین کی طرف. اس سورت کی شروعات ہے وا سے، والصافات. یہ حرف واؤ، حرف واؤ، حرف تے وغیرہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن میں قسم کے لیے لفظ قسم بھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بهذا البلد. لفظ قسم بھی آیا ہے قرآن مجید میں، اور حروف بھی استعمال ہوئے، واؤ کا حرف ہے، تے کا حرف ہے، لام کا حرف ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. والصافات صفا، صف در صف کھڑے رہنے والے، صف بستہ کھڑے رہنے والوں کی قسم اللہ تعالی نے کھائی ہے، اور خطار در خطار کھڑے ہونے والوں کی قسم کھائی ہے. کون ہے یہ، آگے بات آئے گی. یہ قرآن مجید کا خاص انداز ہے کہ قسمیاں بیان کرتا ہے، اور قسم کھانے پر بہت تفصیلی مضمون ہے. مقالات قرآن نام کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک تحقیقی مضمون ہے، جن کو دلچسپی ہو پڑھیں. اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا قسم کھانے کا یہ انداز انوکھا ہے سارے لٹریچر میں. دنیا کے دیگر لٹریچر میں قسم کھانے کا کوئی انداز نہیں ہے، لیکن قرآن میں قسمیں کھائی گئی ہیں. ہم جو قسمیں کھاتے ہیں وہ کسی چیز کی عظمت کی بنیاد پر، کسی بات پر یقین نہ ہو میری بات پر کسی کو تو میں یہ قسم کھاؤں گا. کوئی بھی دو افراد آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہ رکھتے ہوں یا کوئی بات کو منوانا ہو تو لوگ قسم کھاتے ہیں، اور قسم اس چیز کی کھاتے ہیں جس کی عظمت دونوں کے درمیان مشترک ہو. مثلا قرآن کی قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا، کعبے کی قسم کھانا، مختلف قسم کھاتے ہیں لوگ، اولاد کی قسم کھاتے ہیں. تو قسم لوگ کھاتے ہیں اس چیز کی جس کے ہاں جس کا تصور ان کے ہاں عظمت کا تصور ہو. قرآن کی عظمت ہے تو قرآن کا قسم کی قسم کھاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی عظمت ہے تو کعبۃ اللہ کی قسم کھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں وہ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز عظیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مقدس نہیں ہے، نہ کعبۃ اللہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھاتا ہے؟ سوال یہ ہے. اس سوال کا جواب محققین نے یہ دیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی قسمیں کھائی ہیں وہ کسی چیز کی تقدس کے لیے، کسی شے کی برتری کے لیے نہیں، بلکہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے بطور شہادت. یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے، چونکہ یہاں پہلی بار قسم کا گویا کہ مضمون آ رہا ہے، اور آگے بہت سی صورتوں میں بھی قسم کا مضمون آئے گا. تو قسم اللہ تعالیٰ اس لیے کھاتا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے شہادت پیش کرتا ہے. میں اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں، والعادیاتی زبان کی صورت ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی واؤ سے صورت کی شروعات ہوتی ہے، والعادیاتی زبان. اس میں قسم کیوں کھائی گئی ذرا غور کیجئے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا تفصیلی ذکر کیا. یہ گھوڑے ایسے ہیں جو رات کے وقت نکلتے ہیں اپنے مالکوں کو پیٹھ پر لے کر، اور دشمن کے جھنڈ کے اندر گھس جاتے ہیں اور اپنی جان کا خطرہ مول لیتے ہیں، کھر سے ٹاپوں سے جو ہے چنگاری اڑاتے ہیں اور پتھریلی زمین میں سفر کرتے ہیں، اور صبح صبح دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اور ایسا حملہ کرتے ہیں جس میں ان کی جان کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ گھوڑے برداشت کرتے ہیں اپنے مالک کی اطاعت میں. اس کے بعد کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. گھوڑے کے اندر اپنے مالک کی جتنی وفاداری ہے، جتنی شکر گزاری ہے، اتنا بھی جو انسان کے اندر شکر گزاری نہیں ہے. گھوڑا جسے مالک دو وقت کے لیے گھاس دیتا ہے وہ بھی اپنا نہیں ہے، زمین میں کہیں چھوڑ دیتا ہے اور وہ گھوڑا جو ہے گھاس چر لیتا ہے. اس مالک کی وفاداری اور اطاعت میں گھوڑا اتنا سرشار ہوتا ہے کہ اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، محنت مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن انسان ایسا ہے کہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے شہادت کے طور پر اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی. ایسے بہت سے قسمیں ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلیٰ. یہ چونکہ آخری پارے کی صورتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں اس لیے میں نے اس کی مثالیں دی. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک بات بتائی گئی، اللہ کے رسول کی یہ بات بتائی گئی کہ آپ پر اس وقت سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن اطمینان رکھیں کہ ایک دن آئے گا آپ کے لیے فراخی ہو جائے گی، آپ کی دعوت دنیا میں عام ہو جائے گی، آپ کا بول بالا ہوگا. کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی سرپرستی کی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ راستے کے متلاشی تھے، ہم نے راستہ بتایا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا؟ جس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم کھائی صبح کی اور قسم کھائی رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے طور پر پیش کیا کہ رات ہمیشہ سے کسی دنیا پر جو ہے رات ہمیشہ تاری نہیں رہتی. رات کے بعد جیسے دن کا آنا لازم ہے، اس طرح تنگیوں کے بعد خوشحالی کا آنا لازم ہے. فخر و فاقے کے بعد، تنگ دستی کے بعد خوشحالی اور فراخی کا آنا لازم ہے، جس طرح سے رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے اور سحر طلوع ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کی زندگی میں آپ یتیم تھے, آپ کو ہم نے سرپرستی کی, آپ راستے کے متلاشی تھے, ہم نے راستہ بتایا, آپ تنگ دست ہم نے فراخ کر دیا. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ جس طرح رات ہمیشہ نہیں ہے, رات کے بعد دن آتا ہے, اس طرح سے زندگی میں پریشانیوں کے بعد خوشحالی آتی ہے, ثابت کرنے کے لیے. یہ شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں قسمیں کھائی ہیں فرشتوں کی, والصافات صفا, صف در صف کھڑے رہنے والی فرشتوں کی ہے. مفسرین نے لکھا ہے, اصل میں یہاں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن آیتوں کے پس منظر سے اس بات کو نکالا جاتا ہے کون ہے جو صف در صف کھڑے رہتے ہیں, صف بسا قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں, اور کیوں بنا کر کون کھڑے رہتے ہیں, اس پر غور کیا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں. والصافات صفا, فرشتوں کی قسم جو قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں. فالزاجرات زجرن, وہ فرشتے جو زجر توبیخ کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, پھٹکارتے ہیں. کس کو ڈانٹتے ہیں, کس کو پھٹکارتے ہیں, یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس, اس کی کرسی کے پاس جو فرشتے کھڑے ہیں ان کا ذکر ہے, صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں, اور کھڑے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندے ہیں, وہ غلام ہیں. کون کھڑا ہوتا ہے, مالک نہیں کھڑا ہوتا, غلام کھڑا ہوتا ہے, اور غلام لوگ ہاتھ باندھے سر جھکائے نظریں نیچی کیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. اور فرشتوں کا ذکر یہاں ہے کہ وہ فرشتے, قسم اللہ تعالیٰ کھاتا ہے فرشتوں کی قسم, جو نظریں جھکا کر, سر جھکا کر, سب بستہ ہاتھ باندھے ہوئے جو کھڑے رہتے ہیں, ان فرشتوں کی قسم. اور ان فرشتوں کی قسم جو زجر و توبیخ کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں اور پھٹکارتے ہیں. یہ ڈانٹنا اور پھٹکارنا کس کے لیے, آگے کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے لیے. شیطان کو مار بھگاتے ہیں, شیطان پر ڈانٹتے ہیں, پھٹکارتے ہیں اور دھتکار کر بھگاڑتے ہیں, کہیں شیطان اور جنات آسمان میں اور ملائے اعلیٰ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ہدایت کا, اس میں کوئی خلل نہ پیدا کریں, وہاں سے کوئی بات سن کر نہ آ جائیں, اس لیے ان کو مار بھگاتے ہیں, ان کو دھتکارتے ہیں. ان فرشتوں کا ذکر, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو کام پر مامور ہیں, یہ قادر مطلق نہیں ہیں, یہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے فرشتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم, فالتالیات ذکرا, اور قسم میں ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. فرشتوں کی قسم اللہ تعالی نے کھائی, یہ ہے اصل میں شرک کا ابطال. شرک کے اس گھناؤنے تصور کو اللہ تعالی نے پاش پاش کر دیا, اور اس تصور کی حماقت کو ثابت کیا, اس نظریے کے باطل کو ثابت کر دیا, اور اس جھوٹے تصور کو ننگا کر دیا کہ فرشتے خدا کی بیٹے نہیں ہو سکتے اور فرشتے خدا نہیں ہو سکتے, خدا کا اختیار نہیں ہے, وہ تو بے بس بندے ہیں, بے بس غلام ہیں جو صف در صف کھڑے رہتے ہیں. یہ فرشتے وہ ہیں جو کام پر معمور کیے گئے ہیں, وہ خود مختار نہیں ہیں, وہ ڈیوٹی پر ہیں, آن ڈیوٹی ہیں, اور شیطانوں کو مار بھگانا ان کی ڈیوٹی ہے, اس کام پر وہ لگے ہوئے ہیں. اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے آگے تلاوت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. کون تلاوت اور ذکر کرتے ہیں, وہ جو غلام ہو, وہ جو بندے ہوں, وہ اپنے معبود کی گویا کہ ان کا ذکر کرتے ہیں. آواز زیادہ ہے, یہ گویا کہ تین آیتوں کے اندر بڑی ہی پرتاثیر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرشتوں کو تم نے خدا کا جو درجہ دے رکھا ہے, خدا کی چہیتی بیٹیاں جو تم نے بنا رکھا ہے, یہ بالکل ہی غلط تصور ہے. وہ تو بندے ہیں, عاجز بندے ہیں, غلام ہیں, آن ڈیوٹی ہیں, کام پر معمور کیے گئے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں. اس پر مولانا امین حسن استائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی نقطہ بھی لکھا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صف در صف کھڑے رہنا, شیطان کے لیے تعوذ کرنا, شیطان سے پناہ مانگنا, اور اللہ تعالیٰ کے آگے ذکر کرنا اور تلاوت کرنا, یہ گویا کہ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب کو مقرر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرشتوں سے کسی نہ کسی درجے میں مشابہت ہوتی ہے. فرشتے پہلے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, پھر شیطان مردود کے خلاف جو ہے کام کرتے ہیں, ان کو دھتکارتے ہیں, بھگاتے ہیں, پھر اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. یہی حیت اور یہی کیفیت نماز کے اندر بھی ہوتی ہے کہ مومنین کو پہلے سب در سب کھڑے رہنے کا حکم ہے, پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرتے ہیں اور تلاوت شروع کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ نماز پڑھنے میں گویا کہ کسی نہ کسی حد تک, کسی نہ کسی درجے میں فرشتوں سے مماثلت بھی ہوتی ہے. اللہ نے یہ قسمیں کھائیں. قسمیں کھانے کے بعد مقسم علیہ جس بات پر قسم کھائیے وہ یہ ہے کہ ان الہکم لواحد, تمہارا پروردگار وہ واحد پروردگار ہے. یہ فرشتے معبود نہیں ہو سکتے, جنات معبود نہیں ہو سکتے, یہ لات عزا منات اور فلاں کو جو تم نے فرشتوں کے تصویر بنا کر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھ کر جو تم ان کی عبادت کرتے ہو یہ سب غلط بات ہے. یہ تو عاجز و بے بس بندے اور غلام ہی کام پر لگے ہوئے لوگ ہیں. ان الہکم الہ واحد, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی. تمہارا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے اور وہ پروردگار وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. پروردگار وہ کون ہے؟ اس کا تعارف پانے کے لیے تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. یہ پوری کائنات وہ شہادت پیش کر رہی ہے ایک خدا کے لیے. اس کائنات کے اندر شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, شرک کے تصور کے لیے کہیں گویا کہ اسپیس نہیں ہے. پوری کائنات کا مطالعہ کرو. قرآن کہتا ہے رب السماوات والارض, وہ پروردگار واحد پروردگار ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. وما بینہما, اور ان سب کے درمیان جتنی چیزیں, ان سب کا پروردگار ہے. ورب المشارق, اور مشرقوں کا رب ہے. اس پر علماء نے بہت تفصیل سے گفتگو کی کہ مشرقوں کا مطلب کیا ہے. اس کا کے تین چار مطالب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ مشارق کا لفظ عربی لفظ کے استعمال سے مولانا امین صاحب لکھتے ہیں کہ مشارق جب کہا جاتا ہے کئی مشرق, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے سارے اطراف کو اس پوری چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, گویا کہ اس پورے کرہ ارض کا ذکر ہو گیا مشارق کا لفظ. مولانا مودودی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سورج ہر دن ایک اینگل سے طلوع ہوتا ہے, 365 دن ایک ہی جگہ سے نہیں طلوع ہوتا. آج یہاں سے طلوع ہوا تو کل ایک اور ڈگری ہٹتا ہے, پھر ایک اور ڈگری ہٹتا ہے, مختلف ڈگریز ہٹ ہٹ کر سورج طلوع ہوتا ہے. تو جتنے دن سورج طلوع ہوتا ہے اس کا ایک ایک مشرق ہوتا ہے. تو اس طرح سے مشارق ہوئے. یا سید قطب شہید رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کوئی اٹل چیز نہیں ہے. کسی چیز کو آپ نشانی لگا کر نہیں بتا سکتے کہ یہ مشرق ہے. بنگلہ دیش ہمارے لیے مشرق ہے, پاکستان کے لیے انڈیا مشرق ہے, ایران کے لیے پاکستان مشرق ہو گیا, عراق کے لیے ایران مشرق ہو گیا. تو مشارق کا مطلب ہے ساری دنیا کا احاطہ ہو گیا. کوئی اٹل چیز نہیں ہے, کوئی ٹھوس چیز نہیں جسے ہم انگلی لگا کر بتائیں کہ یہ مشرق ہے. مشرق تو ریلیٹیو چیز ہے. جیسے میں نے بتایا کہ انڈینز کے لیے بنگلہ دیش مشرق میں ہے اور پاکستانیوں کے لیے انڈیا مشرق میں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ساری دنیا کا وہ پروردگار. پھر ایک اور مفہوم ایک مفسر نے یہ لکھا کہ ہر کرے کا مشرق و مغرب ہے. مرکری, وینس, ارتھ, مارس, پلوٹو, یہ سارے جتنے گویا کے کواکب ہیں اور جتنے پلانٹس ہیں ان سارے پلانٹ کے مشرق و مغرب کا ذکر ہوا. یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی پروردگار ہے جو بنگلہ دیش کا بھی پروردگار ہے, انڈیا کا بھی پروردگار ہے, پاکستان کا بھی پروردگار ہے. یہ مطلب ہوا. ایک ہی پروردگار ہے جو 360 لیٹیٹیوڈ میں 361 لیٹیٹیوڈ میں 362 لیٹیٹیوڈ کا بھی وہی پروردگار ہے. وہی پروردگار ہے جو زمین کا بھی پروردگار ہے, آسمان کا بھی ہے, مریخ کا بھی ہے اور پلوٹو کا بھی ہے, سب کا وہی پروردگار ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک پروردگار کے علاوہ اس کائنات میں کسی اور الہ کے لیے گنجائش نہیں ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب, کہا کہ آسمان کو ذرا غور کرو, ایک خدا ہونے کی دلیل تم کو آسمان میں مل جائے گی کہ اس کائنات کے نچلے حصے کو انا زینا السماء الدنیا, دنیا کا جو آسمان ہے, آسمان کتنا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسپیس کتنا عجیب و غریب بنایا ہے, آج تک سائنٹسٹ کے تصور سے باہر ہے اور آج تک نئے نئے پلانٹ دریافت ہو رہے ہیں اور بعض ایسے پلانٹس ہیں جن کا مشاہدہ آج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کئی لائٹ ایئرز دور ہوتے ہیں. کروڑوں سال پہلے ان تاروں کا وجود تھا. جس دن ہم اپنے بائناکولر میں دیکھتے ہیں اس دن اس سیارے کا وجود نہیں ہوتا, لیکن اس کا ریفلیکشن ہم کو مل جاتا ہے. اتنا گویا کہ وسیع و عریض اتنی بڑی کائنات ہے. اس کائنات میں سے جو نزدیک ترین حصہ ہے دنیا کا, انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب, ہم نے تمہاری دنیا کے قریب کے آسمان کو تاروں سے زینت عطا کی. واقعی ہے کہ تاروں سے, آدمی جب تاروں پر غور کرتا ہے دیکھتے رہتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو چھت پر سوتے تھے اور مختلف ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے تھے, لیکن آج کل ٹی وی آ جانے کی وجہ سے ہمارے طلبہ کو اس کے لیے فرصت نہیں ہے نہ وقت ہے. اگر آپ کبھی چھت پر جائیں, غور کریں اور دیکھتے رہیں تو واقعی یہ ہے کہ تاروں سے جو زینت ہے, جو دنیا کو جو خوبصورتی ہے, جو رانائی ہے, وہ عجیب و غریب ہے. آدمی دیکھتے دیکھتے کبھی تھکتا نہیں, کبھی سیر نہیں ہو سکتا. آپ تاروں کو غور سے دیکھتے رہیں تو لگتا ہے کہ وہ ایک محبت کی آنکھ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے, اور وہ تارا لگتا ہے کہ آپ سے بات کر رہا ہے, اور وہ تارا کو غور کرتے رہیے تو ڈوب جائے گا, پھر اچانک چمکے گا. یوں لگتا ہے کہ وتارا آپ کے ساتھ آنگ مچھولی کھیل رہا ہے. تاروں سے جو حسن ہے, جو خوبصورتی ہے, اور انسان کو جو کشش ہے تاروں میں, وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. بچپن میں ہم پڑھتے تھے, آپ کو بھی یاد ہوگا, جو ایک نظم, طویل نظم ہے, اس میں ہے کہ امی یہ جو آکاش پہ بکھرے ہیں ستارے, کلیوں سے بھی اچھے, پھولوں سے بھی پیارے. ایک طویل نظم ہے تاروں پر. تاروں پر غور کرنا, بچوں کی اس کی عادت بھی ڈالنی چاہیے, یہ بہت ہی خوبصورت شے ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایک پروردگار ہونے کی دلیل, کائنات میں دیکھو گے تو قریب کی دنیا میں, قریب کے آسمان میں تاروں کو ہم نے بنایا, اور تاروں کے دو فنکشنز ہیں. ایک فنکشن یہ کہ حسن اور جمال ہے, بیوٹیفیکیشن ہے. اس دنیا کو ہم نے خوبصورت بنانے کے لیے تاروں کا انتظام کیا, ایک نمبر. دوسرا یہ ہے کہ وحفظ من کل شیطان مارد, اور ہر مردود شیطان پر نشانہ لگانے کے لیے, اسے مار بھگانے کے لیے بھی ہم نے ان تاروں کا انتظام کیا. اس پر میں نے غالباً سورہ ابراہیم وغیرہ میں تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ ایک دن میں کتنے شہاب ثاقب گرتے ہیں, کئی کروڑ میٹیورائٹس گرتے ہیں. ان میٹیورائٹس میں سے ایک دو وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اندر آ جاتے ہیں, ہمارے اسپیس کے اندر آ جاتے ہیں, ورنہ اس پوری کائنات کے اندر میٹیورائٹس کا گرنا ایک فطری عمل ہے. اور کروڑوں کے میٹیورائٹس ہر دن میں گرتے ہیں, جو شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں, ٹوٹتے ہوئے تارے, ٹوٹ کر گرتے ہوئے تارے. تو اللہ نے کہا کہ ان تاروں کو بنانے کا دوسرا مقصد یہ کہ شیطان کو مار بھگاتے ہیں. اب یہ کام فرشتے کرتے ہیں, فرشتے کام کرتے ہیں. لا یسمعون الی الملأ الاعلا, آسمان کی طرف یہ جنات جا کر, شیاطین جا کر, کچھ اللہ تعالیٰ جو نظام دیتا ہے, جو حکم دیتا ہے, جو کمانڈز دیتا ہے فرشتوں کو, اسے سن گننے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرشتے یہ کرتے ہیں کہ ان کو اوپر پہنچنے نہیں دیتے, بلکہ ان تاروں سے ان کو مار کر بھگاتے ہیں. گویا کہ یہ گرتے ہوئے تارے میزائلز ہیں جو شیطان پر حملہ کرنے کے لیے ہیں. شیطان کو رجم کیا جاتا ہے, قذف کیا جاتا ہے, شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے, اور اوپر جا کر وہ کچھ سن نہیں سکتے. یہاں دوسرا ابطال ہے, فرشتوں کا ابطال ہو گیا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے. مشرکین کے پاس یہ بھی تصور تھا کہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی رسائی ہے, جنات کو بھی بڑی قدرت ہے, جنات بھی غیب کی باتیں لا کر سناتے ہیں. اور کہانت کاہن جو ہوتا ہے وہ یہی ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس بعض جنات ہیں, موکل ہیں, ان کے نتیجے میں بعض غیب کی خبریں سناتا ہوں. آج کے زمانے میں ہمارے پاس بھی ہیں, چہرہ دیکھ کر 10-15 روپے میں جو حال بتایا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں جنات کی بنیاد پر لوگ تصور کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کو کوئی اختیار نہیں, کوئی قوت نہیں, یہ آسمان کی باتیں سن نہیں سکتے, غیب کی باتیں تم کو پہنچا نہیں سکتے. آج مسلمانوں کے سماج میں ہے, ابھی بھی یہ توہم پرستی ہے کہ عامل کے پاس جاتے ہیں, بچہ گم ہو گیا, اور وہ ناخن وغیرہ گھنسنے کے بعد بتا دیتے ہیں, گویا کہ ٹی وی کا اسکرین ہے, تمہارا بیٹا جو ہے وہ فلاں تروپتی کے ریلوے اسٹیشن کے پاس گھوم رہا ہے. فوراً یہاں سے لوگ بھاگتے ہیں کہ وہاں ہمارا بچہ مل جائے گا. یہ ساری چیزیں آج بھی اس دور جدید میں اچھے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. کوئی مصیبت آ گئی, عامل صاحب کے پاس گئے, عامل صاحب نے کوئی نقشہ بنایا, اسے دیکھ کر بتا دیا کہ سب کچھ مسئلہ تمہارے گھر کی بہو کی وجہ سے, اس نے تم پر جادو کر دیا. اب ساس بیچاری بہو سے پہلے ہی جو ہے خار کھائی ہوئی تھی, مزید اس کے پیچھے پڑ دیے. یہ مسلمانوں کے اندر بھی آج بھی یہ تصور ہے کہ جنات کے ذریعے سے عامل حضرات بعض چیزیں بتاتے ہیں اور وہ حق پر مبنی ہوتے ہیں. قرآن نے کہا نہیں, لا یسمعون, سن نہیں سکتے وہ, ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. ویقذفون من کل جانب, اور ہر طرف سے مار کر بھگائے جاتے ہیں. ولہم عذاب واصب, نہ صرف دنیا میں وہ شیطان مار کر بھگائے جاتے ہیں, آخرت میں بھی ان کو سخت ترین عذاب ہے. الا من قذف القذفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب, اگر کوئی سن گننے کی کوشش بھی کرتا ہے, کوئی جن اوپر جاتا ہے, تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے. ایک مضمون یہاں ختم ہوا کہ نہ فرشتوں کو خدا کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ جنات کو کوئی اختیار ہے. اگر اختیار ہے اس پوری کائنات میں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا اختیار ہے. ایک مضمون یہاں ختم ہوا. دوسرا مضمون یہ ہے کہ اب کفار و مشرکین کو, بالخصوص مکے کے, ان کو یہ بتانا تھا کہ تم ایک خدا کو چھوڑ کر جن جن کی تم پوجا کرتے ہو, جن جن کی تم عبادت کرتے ہو, ان سب کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا. وہ کہ ذلت کے لیے, ان کی بے بسی کو اظہار کرنے کے لیے بڑا ہی خوبصورت ایک منظر آتا ہے آخرت کا. اس میں مکالمے ہیں, آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہیں, ایک بہترین منظر, پرتاثیر منظر پیش کیا جاتا ہے. اور بتایا گیا کہ تم ایک خدا کو چھوڑ کر, چونکہ یہ سب توحید کی صورت ہے, اس لیے توحید ہی کے مضمون سے آخرت کا مضمون کھلتا ہے. آخرت کا مضمون توحید کے بہانے سے ہے. کہا کہ تم ایک خدا کو نہیں مانتے اور کئی خداؤں کی پوجا کرتے ہو, کل کے دن کیا ہوگا, تم جن جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کا اور تمہارا کیا حال ہوگا. اس صورت کو بتانے کے لیے ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا, پوچھو ان سے کہ تم دوبارہ اٹھائے جانے کو یقین نہیں رکھتے. سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے مکے کے کفار سے اور آج کے کسی بھی کافر سے پوچھا جائے، تم یہ بتاؤ کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، آسمان کو، زمین کو، ستاروں کو، تاروں کو بنایا، ان چیزوں کو بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا تم جیسے انسانوں کو بنانا زیادہ مشکل کام ہے؟ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا ساری کائنات کا پیدا کیا جانا مشکل کام ہے، یہ پوچھا جاتا ہے. پھر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے بنایا، جنات کو اللہ نے بنایا. فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا اور جنات کو نار سے بنایا اور انسان کو مٹی سے بنایا. کسی چیز کو مٹی سے بنانا آسان ہے، مٹی کا گھر بنانا آسان ہے، مسجد کو جو مٹی اور گارے سے بنا دیا جاتا ہے، لیکن ہم کاسمک ریس سے، الیکٹرانک ریس سے یا کسی اور ایکس رے سے ہم مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، نہ شولوں سے ہم تعمیر کر سکتے ہیں. شولوں سے اور شعاعوں سے کسی چیز کی تعمیر زیادہ مشکل کام ہے، مٹی سے کسی چیز کی تعمیر تو آسان ہے. تو اللہ نے کہا کہ امن قلق نہ، ہم نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، ابھی جنات کا ذکر ہوا، ابھی شیطان کا ذکر ہوا. جب ہم نے نور سے کسی چیز کی تخلیق کی، نار سے کسی چیز کی تخلیق کی، تو مٹی سے تخلیق کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے، تم اس چیز کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم نے انسان کو بنایا، انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے بنایا. مٹی، اور اس پر بہت تفصیل سے گفتگو گزشتہ سال ہو چکی ہے کہ کس طرح سے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور چپکنے والی مٹی سے بنایا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا، بل عجیب، آپ کو تعجب ہے کہ اتنی سیدھی بات یہ کفار کیوں نہیں سمجھتے، یہ مشرکین کیوں سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا قیامت کے دن؟ اتنی سادی سی بات یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، آپ کو تعجب ہے. لیکن کہا ویسخرون، اور یہ لوگ ہیں کہ مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ کند ذہن کے لوگ ہیں، یہ بالکل غیر سنجیدہ لوگ ہیں، اور سنجیدہ گفتگو کے لیے ان کے پاس جو ہے ملکہ نہیں، اور ویسخرون آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، یہ بجھے دل کے لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر نورانیت نہیں ہے، ان کے فکر کے اندر جو ہے سنجیدگی اور بالیدگی نہیں ہے، یہ بات کو سمجھنے والے نہیں ہیں. تو کہا کہ جب ان کو ذکر کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، تو یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب ان کو آیتیں بتائی جاتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہیں اور یہ کھلا ہوا جادو پیش کرتے ہیں اور اپنے جادو کے بل پر لوگوں کو جو ہے اپنی دعوت کی طرف قریب کرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ ایک سوال کھڑا کرتے تھے اور اپنے آپ میں سمجھتے تھے کہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے ذہین آدمی ہیں. ایک بڑا سوال انہوں نے کر دیا، وہ سوال یہ تھا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا ہم مر کر مٹی ہو جانے کے بعد، مٹی کا ہڈیوں کا پنجر ہو جانے کے بعد، کیا ہم کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا؟ یہ کفار بڑے ہی تنتنے سے پوچھتے تھے، بڑے ہی روب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کرتے تھے. اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم کو پھر دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی؟ صرف ہم نہیں، او آباؤنا الاولون، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صرف ہم نہیں، ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. کیسی ہنسی کی بات ہے، کیسے مسخرے کی بات ہے، کیسا تعجب ہے اس میں کہ انسان مرنے کے بعد پھر اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے، یہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ کا جواب بھی بڑا سخت ہے. جہاں لوگ سنجیدہ ہوں وہاں سنجیدگی سے بات کی جا سکتی ہے، نرمی سے بات کی جا سکتی ہے، آہستگی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں لوگوں کو اپنے آپ کو بڑے انٹلیکچوئل ہونے کا تصور ہو، بڑا ہی زام ہو اور اپنے سر پر خناس سوار ہو، تو ان کو ڈنڈے ہی سے بات کی جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی سختی کے ساتھ جواب دیا، قل نام، ہاں بالکل ضرور اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے، کیوں ممکن نہیں ہے، قل نام، ہم ضرور کھڑا کریں گے. وانتم داخرون، اور تم بے بس اور ذلیل ہو کر اٹھا کر کھڑا کیے جاؤ گے. جس دن ہم تم کو اٹھا کر کھڑا کریں گے، اس دن یہ عالم ہوگا کہ آج تم بڑے تمسخر کے ساتھ، آج بڑے تن تنے کے ساتھ، آج اکڑ فون دکھاتے ہو، لیکن جس دن ہم تم کو اٹھا کر کھڑا کریں گے، تمہاری ساری اکڑ فون جو ختم ہو جائے گی، تمہارا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا اور تم بے بس اور ذلیل ہو کر اٹھا کر کھڑا کیے جاؤ گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم کو اٹھا کر کھڑا کرنے کے لیے کسی بڑے میکانزم کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے مشینری کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا کارخانہ لگا کر تم کو اٹھا کر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اٹھا کر کھڑا کرنے کے لیے بس ایک چیخ کافی ہے، ایک ڈانٹ کافی ہے، ایک جھڑکی، ایک زور کی صدا قیامت کے دن لگے گی، اور اس صدا کے نتیجے میں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور آنکھیں ملتے ہوئے، کوئی اپنے قبر سے اٹھے گا، کوئی اپنے مقتل سے اٹھے گا، کوئی کریمیٹوریم سے اٹھے گا جہاں اس کو جلایا جاتا ہے مردوں کو، کوئی گنگا اور جمنا سے اٹھے گا جہاں اس کی راک کو بہا دیا گیا، لوگ اپنے اپنے مختلوں سے، اپنے قبروں سے اٹھیں گے، مرخدوں سے اٹھیں گے اور آنکھ ملتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. جس دن کا وہ انکار کرتے تھے، جس دن کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے آپ کی تصدیق کرتے تھے، وہی چیز ہے جو آج سامنے آ گئی ہے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ چیز جس کا وہ انکار کرتے تھے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری شامت اعمال، کہ آج تو یہ وہ دن ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے. یا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو فیصلے کا دن ہو گیا جس کا ہم انکار کرتے تھے، ہم سب اکٹھے کر دیے گئے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، کہا جائے گا ہاں یہ وہی دن ہے فیصلے کا دن جس کا تم انکار کرتے تھے. الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم دھتکارتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے، یہی قیامت کا دن ہے. کے اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے، اللہ نے کہا کہ تم اٹھا کر کھڑا کیے جاؤ گے. اب کہا کہ ان سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور گھیر گھیر کر جمع کیا جائے گا. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، جمع کرو ان سرغنوں کو، ان لیڈروں کو، اور قریش کے بھی اور ہر زمانے کے جو سرکنڈے ہوں گے، جو سرغنے ہوں گے، جو لیڈرز ہوں گے اور جن کی اتباع کریں گے، ان سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. کہا ان ظالموں کو جمع کرو، ان کے متبعین کو، ان کی پیروی کرنے والوں کو جمع کرو. وما کانا یعبدون، اور جن جن کی پوجا کرتے ہیں ان سب کو جمع کرو. علماء نے لکھا ہے کہ ان سب کو جمع کیا جائے گا، جس لکڑی کی پوجا کی جاتی تھی اس کو بھی جمع کر لیا جائے گا، جس پتھر کی پوجا کی جاتی تھی اسے بھی جمع کیا جائے گا، جس گائے اور چوہے کو لوگ پوجا کرتے تھے ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے گا. سب کو جمع کرو، ان سب کو جمع کرو، ان لیڈروں کو بھی جمع کرو، ان کے فالوئرس کو بھی جمع کرو اور ان کے معبودوں کو بھی جمع کرو. یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا تصور شرک غلط ہے. آج تم جن دنیا میں جن جن پر ٹیک لگا کر زام کرتے ہو، لڑتے ہو حق کے ساتھ، اور تم حق کا جھنڈا سرنگوں کرنے کے لیے، اسے دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے آج جو تم کرتے ہو، کل کا وہ دن ہوگا یہ سارے لوگ تم سے بیزار ہو جائیں گے. تمہارے لیڈر تم سے بھاگیں گے، تمہارے معبود تم سے پناہ چاہیں گے، کوئی تمہارا وہاں ساتھی اور ہمدرد نہیں ہوگا. من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، کہا جائے گا کہ ان سارے لوگوں کو جمع کرو، گھیرو، اکٹھے کرو اور ان کو بتاؤ راستہ جہنم کا، چلو ہانکو ان کو، جس طرح سے بیل اور بکری کو ہانکا جاتا ہے مذبح کی طرف، قتل گاہ کی طرف، جس طرح سے ہانک کر لے کر جایا جاتا ہے. ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ بازار گیٹ سے اپنے اپنے قتل گاہوں کی طرف، جس طرح سے مذبح کی طرف بیلوں اور بکریوں کو ہانک کر لیا جاتا ہے، کہا جائے گا کہ نکالو ان کو بھی اور ان کے جھنڈ کے جھنڈ جہنم کی طرف ہانک کر لے جاؤ. اب بہت ہی تند لہجے میں اور بڑے ہی تنزیہ لہجے میں کہا گیا، جب ہانک کر لے جائے جائیں گے یہ کفار و مشرکین اور دور جدید کے بھی جتنے لوگ جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، سارے لوگوں کو، ان لیڈروں کو بھی، ان کے ماننے والوں کو بھی، ان کے معبودوں کو بھی، ان سب کو جہنم کی طرف جب ہانکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اوقفوہم، ذرا روکو بھائی ان سے بات کرنا ہے. اللہ کو معلوم تھا، پہلے ہی بات کر سکتا تھا، نہیں، ہانکا جائے اور بیچ راستے میں ان کو کھڑا کر کے بات کیا جائے. کہا وقفوہم، ذرا روکو ان کو، ذرا ٹھہراؤ، ایک بات کرنی ہے. انہم مسئولون، ایک بات پوچھتی ہے ان سے، ایک سوال تو ہم ان سے کر لیں، ذرا روکو ان کو، ذرا ٹھہرا لو. روکا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، کہا جائے گا کیا بات ہے کہ آج تمہارے چہروں پر قبرستان کی خاموشی ہے. دنیا میں تو تم ایک دوسرے کی جے جے کا نعرہ پکارتے تھے، ایک دوسرے کا جھنڈا لے کر آگے جاتے تھے، کیا بات ہے کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آج ضرورت تھی مدد کرنے کی، نہ تمہارے معبود آج کام آ رہے ہیں، نہ تمہارے لیڈر آج کام آ رہے ہیں، اور لیڈروں کو بچانے کے لیے فالوئرز کام نہیں آتے، کیا بات ہے؟ کہا کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے گا، ذرا روکو ان کو، روک کر پوچھا جائے گا آج تمہارا کیا حال ہے، کیوں آج تمہاری مدد نہیں ہو رہی ہے. ایک آواز آئے گی اور یہ ان کے دلوں کے اندر بھی یہ بات اٹھے گی کہ بل ہم الیوم مستسلمون، آج کا دن تو وہ دن ہے جب کس بل نکل جائے گا اور مجبور ہو کر سرنڈر ہو جائیں گے. آج تو تسلیم کا دن ہے، آج تو سرنڈر ہونے کا دن ہے. آج ہم ایک دوسرے سے جو گویا کہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ متبعین لیڈرز کی مدد کریں گے، نہ لیڈرز اپنے فالوئرز کو بچا سکیں گے. دنیا میں تو بہت باتیں مناتے تھے، نہ ہی وہ معبود جن کی پوجا کرتے تھے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، بلکہ آج کا وہ دن ہے جبکہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں گے، سرنڈر کریں گے. ہانگ کر لے جائے جا رہے ہیں، بیچ میں روک کر ان کو پوچھا گیا، اور ان کے دل کی بھی یہ صدا تھی کہ آج تو ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم دل کا بخار نکالنے کے لیے لڑ تو لیں گے، جھگڑ تو لیں گے. آج نہ لیڈر متبع کو بچائے گا، نہ فالوئر لیڈر کو بچائے گا، لیکن دل کے اندر ایک بھڑاس ہے، دل کے اندر ایک غبار ہے، اور آپس میں چاہ جاتا ہے کہ تکرار ہو جائے، لڑائی ہو جائے. تو راستے میں جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کمبختوں کی لڑائی شروع ہو گئی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں مٹ بھیر ہو گئے، لڑنے لگے ایک دوسرے سے. کہا کہ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، بدبختو کمبختو، تم تو دنیا میں لیڈر بن کر آتے تھے، آگے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے آ کر تم نے ہم کو گمراہ کیا، تم نے ہم کو حق کی دعوت سے روکا، تم نے ہم کو قرآن کی دعوت سے روکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکا، تم بڑے لیڈر بنتے تھے، تمہاری وجہ سے آج ہم گمراہ ہوئے، تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم کے سزاوار ہوئے. لیڈرز کہیں گے قالو بل لم تکونوا مومنین، نہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم اصل میں مومن نہیں ہونا چاہتے تھے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سننا چاہتے تھے، تمہاری فطرت اور تمہاری سرشت کے اندر جو ہے بگاڑ آ چکا تھا، اور تم جان بوجھ کر جو ہے گنہگار ہوئے تھے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیڈر اس دن ہاتھ اٹھائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہماری کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے. وما کان لنا علیکم من سلطان، بتاؤ بھائی ہمارا کیا زور چلتا تھا تم پر، ہمارا کوئی کنٹرول تم پر نہیں تھا، ہمارا کوئی زور تم پر نہیں تھا، غلط راہ پر چلے تو تم اپنی وجہ سے چلے. یہ اس لیے بتانے کے لیے ہے کہ اس دور کے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی، وہ سارے لوگ جو اپنے لیڈر، اپنے پیشوا، اپنے رہنماؤں کی آنکھ بن کر تقلید کرتے ہیں، ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ سنو، جن جن لوگوں کے تکیے پر تم غلط راستہ اختیار کرتے ہو، غلط اقدام کرتے ہو، قیامت کے دن سب اپنے گویا کے برات کا اظہار کریں گے، برات کا اظہار کریں گے، تم سے گویا کہ وہ ناراضی کا اظہار کر دیں گے. بل کنتم قوماً طاغین، تم سرکش لوگ تھے، تم باغی لوگ تھے، تم نے گویا کہ بغاوت کی، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر لیڈرز کہیں گے فحق علینا قول ربنا ان لذائقون، ہاں ایک بات تو طے شدہ ہے، لڑنے کا مقام تو نہیں ہے، تمہاری بھی غلطی تھی، ہماری بھی غلطی تھی، ہم اور تم مل کر آج عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. لیڈرز کم از کم اتنی بات تو اپنے رہنماؤں، اپنے ماننے والوں کو اور اپنے فالوورز کو کہیں گے کہ آج ہم دونوں گویا کہ شریک ہیں عذاب میں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تم کو بہکایا اور تم بھی اپنے آپ میں بہکے. بہکنا ہماری وجہ سے بھی ہے اور بہکنا تمہاری وجہ سے بھی ہے، تم بھی غلط راستے پر چلے اور ہم نے بھی تم کو غلط راستے پر ڈالا. گویا کہ ذمہ داری دونوں کی برابر ہے، ہم نے بھی کچھ کام کیا، تم نے بھی کچھ کام کیا، ہم نے بھی تم کو ڈھکیلا اور تم بھی آگے جہنم کی طرف ڈھکیلتے ہوئے اپنے آپ کو لے کر چلے گئے، تو دونوں کی ذمہ داری برابر ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج سب عذاب میں مشترک ہیں، لیڈر بھی، فالوئرز بھی، اور ان کے معبود بھی، جتنے معبودوں کی عبادت ہوتی تھی سب کے لیے مشترک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، یہی سزاوار ہیں، اور ان کو جہنم کی ایسی ہی سزا دی جانی چاہیے. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ، یہ توحید کی آیتیں ہیں، سورتیں ہیں. اس لیے پھر کہا گیا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایک الہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، جب اس کلمے کی طرف ان کو دعوت دی جاتی تھی، لا الہ الا اللہ کی کلمے کی طرف، ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، اس کلمے کی طرف جب تم کو دعوت دی گئی تو یستکبرون، یہ وہ لوگ تھے جب انہوں نے تکبر کیا، جناب الہی میں گویا کہ گستاخی کی، اور انہوں نے اکڑپوں دکھائی، اپنے آپ میں بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. ویقولون ائن لتارکو آلہتنا، وہ کہتے تھے کیا ایک شاعر، ایک مجنون، ایک قبطی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، اس شخص کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. دور جدید کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اپنی تہذیب کو بہت برتر سمجھتے ہیں، اور اپنی تہذیب کا ان کے سروں پر ایک خناس سوار ہوا ہے. آپ ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے، اور ابھی قریب میں بھی جو کتابیں آئے ہیں اس میں گویا کہ امریکن تہذیب کی بالاتری اور برتری کا بڑا ہی گویا کہ لنترانی کرتے ہیں، اور لمبی لمبی گیت گاتے ہیں، اور اس کے بالمقابل ایکسس آف ایویل اور ٹیررسٹ اور مسلم دنیا کو باربارک دنیا غیر مہذب دنیا ثابت کیا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے, اور جو ان کے رہنما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلص تھے ان پر الخاب چشمہ کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے, یہ مجنون ہے, یہ قبطی ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ ساری باتیں کہتے تھے. تو کہا کہ جب تم سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ادا کرو تو تم کہتے تھے کہ یہ مجنون شاعر کی بات پر, کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دبتی رگ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کی اندھی تخلیق کرنے والے ہیں, اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلین, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ گویا کہ کوئی نئی بات اور نئی راگ نہیں الاپ رہے تھے, بلکہ وہ صدق لے کر آئے, سچا کلام لے کر آئے اور حق پر مبنی کلام لے کر آئے, لیکن ان کمبختوں نے اس حق کو نہیں تسلیم کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی انوکھے نبی نہیں تھے, وصدق المرسلین, اس سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے تھے اور ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی. حضرت ابراہیم نے بھی پیشین گوئی کی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی, اور آپ کی تعلیمات بھی کوئی نئی تعلیمات نہیں, آپ کی تعلیمات حضرت ابراہیم کی تعلیمات سے بالکل مشابہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل مشابہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل مشابہ. تو کہا کہ یہ سارے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے آئے ہیں وہ سابق انبیاء کی تعلیم سے ملتی جلتی تعلیمات ہیں. انکم لذائق العذاب العلیم, آج تم جو ہے دردناک عذاب کا مزہ چکو گے. اور وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تم کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے کیے کی پاداش میں ہے, ہماری طرف سے کوئی اس میں ظلم نہیں ہے. الا عباد اللہ المخلصین, آج کے عذاب سے صرف ہمارے مخلص بندے ہی محفوظ رہیں گے. یہ دوسرا منظر ختم ہوا جس میں جہنمیوں سے گفتگو ہے, اور جب جھانک کر لے جایا جا رہا ہے, ابھی جہنم میں نہیں گرے, تو راستے میں ان کی تو تکار, ان کی لڑائی, ان کے آپس میں مٹ پھیر, ان کے آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا, اور اللہ تعالیٰ کا جواب کہ تم آج اس لعنت کے مستحق اس لیے ہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ کیا کی دعوت کا انکار کیا. یہ دوسرا منظر جہنمیوں کا منظر ختم ہو گویا کہ جہنم کی طرف جو ہانک کر لے جا رہے تھے. اب تیسرا منظر ہے مومنین کا, مومنین جنت میں کیسے ہوں گے. آج ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, آج ان کو شاعر, مجنون, دیوانہ, ٹیررسٹ, فنڈامنٹلسٹ اور فلاں کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے, لیکن یہ وہ بندے ہوں گے جو جنت میں عیش کر رہے ہوں گے, اور جنت کی سدا بہار نعمتیں ان پر سایہ فگن ہوں گی. کہا کہ اولئک لہم رزق معلوم, ہمارے مومن بندے وہ ہوں گے جن کو آخرت میں رزق معلوم دیا جائے گا, ان کو وہ روزی دی جائے گی, ان کو وہ غذائیں عطا کی جائیں گی, ان کو وہ پھل دیے جائیں گے جو ان کے لیے معروف ہوں گے, اور وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ کوئی نئی چیز ہے جو ہم کو دی جا رہی ہے. قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. مومن بندوں کو جب کہا جائے دیا جائے گا, مثلا سیب دیا جائے گا, تو کہیں گے کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, ہم تو اس سے پہلے ایسا سیب کھا چکے ہیں. لیکن جب کھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہے کہ یہ دنیا کے سیب سے مشابہ تو ہے لیکن حقیقت میں وہ سیب نہیں, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. لیکن معروف اور معلوم اور مانوس چیزیں دی جائے گی. جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر آپ چلے جائیں کیرلا ہے, بہت دور کی بات نہیں, صبح صبح آپ کو ناشتہ کے لیے پٹ دیا جائے گا. ہمارے بہت سے لوگ پٹ دیکھے ہی نہیں ہوں گے, وہ پٹ اور کیلا جب ملا کر کھایا جائے گا تو حلق سے اترتا ہی نہیں. آدمی کو جب غیر مانوس غذا دی جاتی ہے تو اس کی طبیعت کے اندر ایک قسم کا تکدر پیدا ہوتا ہے, اور آدمی کو اگر معلوم اور معروف غذا مل جائے, آپ دلی چلے جائیں اور وہاں تلاش کریں کوئی مدراسی ہوٹل مل جائے تو جا کر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ عام حال ہے, اور جو لوگ یوروپ وغیرہ کا سفر کرتے ہیں ان سے اور پوچھیں کہ نامانوس غذا سے کتنی تکلیف ہوتی ہے طبیعت کو. مومن بندے وہ ہوں گے جن کو مانوس اور معروف غذا دی جائے گی. شمال کے ہمارے بہت سے دوستوں کو جنوب آنے کا موقع ہوتا ہے, ایک مرتبہ ہمارے گھر بھی آئے ہوئے تھے, تین چار دن تک ان کا قیام تھا. میں نے یہ سوچا کہ ہمارے نئے دوست مہمان ہیں, صبح شام ایک سے ایک نئی ڈشز بنا کر ان کو کھلائے گئے, کبھی پاستا, کبھی سوتریاں, کبھی جو چاول کے سیمیاں وغیرہ, لیکن کوئی چیز جب رکھی جاتی تھی سوتریاں ایک ٹکڑا کھا کر چھوڑ دیتے تھے, سوئیاں جب رکھتے تھے تو ایک سیمیاں کھا کر چھوڑ دیتے تھے, پاستے رکھے جاتے تو پاستے پسند نہیں آتے تھے. بعد میں ہمارے دوست چلتے چلتے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب ہم تو گیہوں کھانے والے ہیں, یہ سارے آئٹم جتنے آپ نے بنائے یہ سب چاول کھانے کے بہانے ہیں, اصل میں آپ چاول کو مختلف بہانوں سے کھاتے ہیں. تو ایک آدمی کو اگر معروف غذا نہیں ملی تو آپ کے لیے شاید کتنی ہی لذیذ چیز ہو لیکن دوسروں کے لیے لذیذ نہیں ہے. تو جنتی وہ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رزق معلوم، ان کو مانوس غذا دی جائے گی اور ان کے لیے پھل اور میوے جو دیے جائیں گے ان سے ان کا دل خوش ہو جائے گا. یہ اس لیے عرض کیا گیا کہ مومن بندوں کو جنت کے اندر وہ نعمتیں دی جائیں گی جس سے نفسیاتی خوشی بھی ہوگی، جسمانی خوشی بھی ہوگی، ذوق کی تسکین کا بھی سامان ہوگا، اپنے ہر ہر فطری جو تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے پورے کیے جائیں گے. یہ بتانے کے لیے اللہ نے بہت سے ایلیمنٹس کا ذکر کیا. پہلا ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ ان کو رزق دیا جائے گا، ان کو معلوم غذائیں دی جائیں گی، فواکہ وہم مکرمون، اور پھل اور میوے دیے جائیں گے. اور آپ کا جو ذوق ہوگا وہ پھل، ڈرائی فروٹ کھانے کے عادی ہوں تو ڈرائی فروٹ دیے جائیں گے، جوسی فروٹ کھانے کے عادی ہوں تو وہ جوسی فروٹ دیے جائیں گے. آپ تصور کریں کہ کیسے وہاں گویا کہ آپ کی ضیافت ہوگی کہ مومن بندوں کے لیے ان کے دل پسند عیش اور ان کے دل پسند چیزیں دی جائیں گی اور ان کے لیے کوئی چیز اجنبی نہیں ہوگی، بہت مزے کی چیزیں ان کو ملیں گی. تو کہا کہ ان کے لیے وہاں میوے اور پھل ہوں گے. اور تیسری چیز ہے کہ وہم مکرمون، اور عزت و تکریم سے نوازا جائے گا. نہیں، جس طرح بیل اور بھیڑوں کو جس طرح سے ہانک کر لے جایا جاتا ہے اس طرح سے جہنم میں ہانک کر لے گیا، لیکن مومن بندوں کا ایسا نہیں ہوگا. وہاں عزت و تکریم سے ان کو نوازا جائے گا، پکارا جائے گا، تحیتوں و سلامہ ہوگا، فرشتے اور خدا کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی. تو یہ کہا گیا کہ جنتیوں کے لیے بڑی ہی عزت کا مقام ہے. فی جنات النعیم، نعمت بری جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا، علی سرر متقابلین، اور بہترین فرنیچر ہوں گے. اس پر میں نے ایک مرتبہ بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی. تو سورہ دہر کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ انسان کی کیا کیا خواہشیں ہیں. آدمی کی سب سے پہلی خواہش ہے اس کا پیٹ بھرے. یہ ایک سائیکالوجی میں ایک ٹرائنگل آتا ہے، وہ انسانی نیڈز کا ٹرائنگل ہے. میسلو ایک سائیکالوجسٹ تھا، تو اس نے میسلو نیڈ ہیرارکی، اس کا نام ہے، میسلو نے یہ بتایا کہ انسان کو سب سے پہلے پیٹ کی فکر ہوتی ہے. جب اس کا پیٹ بھر جائے تو اس کے بعد وہ سیکیورٹی نیڈز کی طرف جاتا ہے. سیکیورٹی نیڈز، جب آدمی کو جو ہے پہلی تنخواہ ان کا ٹھیک سے ملے تو اس کے بعد سیکیورٹی نیڈز دیکھتا ہے کہ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں پی ایف بھی ملے، پینشن بھی ملے وغیرہ وغیرہ. جب سیکیورٹی نیڈز بھی آدمی کی پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آدمی جو ہے اپنے سیلف اسٹیم کی، عزت و تکریم کی تلاش میں ہوتا ہے. کسی مسجد کا متولی بن گیا، کسی محلے کا ذمہ دار بن گیا، کسی جگہ کی جو ہے اس سے بھی آدمی کو سیٹسفیکشن ہوتا ہے. وہ جب نیڈ پورے ہو جاتے ہیں تو اس سے آگے کی نیڈز ہوتے ہیں. گویا کہ انسانی ضرورتیں مختلف ہیں. بنیادی ضرورت اس کی پیٹ کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس کے ذوق کی ضرورتیں ہیں، اس کے بعد اس کی عزت کی ضرورتیں ہیں. یہ ضرورتوں کے تقاضے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. قرآن نے بھی اس طرح سے بنیادی ضرورت کا پہلے ذکر کیا، ان کو پیٹ بھر کر کھانا ملے گا، اور یہ کھانا جینے کے لیے نہیں، مزے کے لیے صرف. یہاں ہم کھاتے ہیں جینے کے لیے، لیکن وہاں ہمارا کھانا جینے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف مزے کے لیے کھائیں گے. یہ پہلی بنیادی ضرورت ہے. اس کے بعد دوسری ضرورت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسے اوپر اٹھا کر کہا کہ مومن بندوں کے لیے میوے ہوں گے. آدمی کو پہلے دو وقت کی روٹی ملے، اس کے بعد کچھ پیسے زیادہ ہوں، آدمی تھوڑا پیسے والا ہو تو اور فروٹس کا انتظام کرتا ہے. تو اس کے بعد کا ذکر کیا گیا، ان کو میوے اور پھل دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد جب بیسک نیڈس پورے ہو جائیں گے تو ان کی عزت کے جو سائیکولوجیکل نیڈس ہیں اسے پورے کیے جائیں گے، ان کو عزت و تکریم سے نوازا جائے گا، پھر نعمت بھری جنتوں میں داخل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد باریک جو لطیف ذوق ہے اس کا ذکر آئے گا. ان لطیف ذوقوں میں سے ایک ذوق ہے، آدمی چاہتا ہے گھر بن جائے تو پہلے گھر تو کم از کم بن جائے، چھت پڑ جائے تو آدمی گھسنا چاہتا ہے. اس سے زیادہ آدمی کے پاس پیسے ہوں تو گھر بنانے کے ساتھ فرنیچر بھی بنا کر جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ آدمی کے پاس پیسے ہوں تو فرنیچر بنانے کے بعد کراکریز بھی لیتا ہے، بہترین قسم کے ڈنر سیٹس بھی لیتا ہے، اس کے بعد گھر کے اندر جانا چاہتا ہے. قرآن نے جو ذکر کیا اس میں یہی ہے کہ اس کے بعد وہ بہترین تکیہ لگا کر، گاؤ تکیہ لگا کر، بہترین صوفہ میں اور بہترین قسم کے فرنیچرز ہوں گے جن میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے. اب اس کے بعد فرنیچر نیڈز کے بعد آدمی کے کراکری نیڈز آتے ہیں، آدمی کے یوٹینسل نیڈز آتے ہیں. یہ ضرورتیں ہیں انسان کی، خاص کر ہماری خواتین جانتی ہیں کہ گھر کا انتظام ہو، پھر صوفہ اور پلنگ کا انتظام ہو، پھر اچھے برتنوں کا انتظام ہو. یہ انسان اس طرح سے آگے بڑھتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ اس کے بعد بکاس من معین، اب ان کے لیے شراب کا انتظام ہوگا اور بہترین پیالوں میں ان کو شراب پلائے جائیں گے. قرآن نے ایک اور جگہ ذکر کیا ہے، یہ انسان کی ذوق لطیف کا ذکر ہے، کہ پیالے اگر شراب پینے کے لیے یا پیپسی اور کوک پینے ہی کے لیے لے لیجیے، آپ اسٹیل کے گلاس میں پیئیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ لطف نہیں آئے گا. پانی تو آپ اسٹیل کے گلاس میں پیئیں گے، لیکن جب پیپسی پینا چاہتے ہو تو ضرور آپ تلاش کریں گے شیشے کے گلاسز، بلر کے گلاسز اس میں ڈال کر پئیں گے، وہ لطافت ہے انسان کے حس جو لطیف حس ہے اس کا، اس کی تسکین کا سامان ہوتا ہے. لیکن شیشوں کے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ شیشے کے گلاس اگر پیتے وقت پھوٹ جائیں تو مذاکر گرا ہو جاتا ہے، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے. قرآن نے اس لیے ذکر کیا سورہ دہر میں کہ مومن بندوں کو شراب پینے کے لیے ہم برتن دیں گے، ہم بہترین ان کے سامنے پیالے اور جام دیں گے، اور جام شیشے کے ہوں گے، نظر تو آئیں گے لیکن وہ شیشے کے نہیں ہوں گے، حقیقت میں وہ چاندی کے ہوں گے. چاندی تو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، چاندی کا برتن کہیں ٹرانسپیرنٹ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چاندی کے برتن بنائے گا کہ جان چاندی کے گویا کہ جام ٹوٹیں گے نہیں، پیتے وقت اگر ٹوٹ جائیں تو مزہ کرکرا ہو جائے گا، اس لیے ٹوٹنے والے جام نہیں ہوں گے لیکن ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے. تو کہا کہ ان کو بہترین شراب پلائی جائے گی اور بہتے ندیوں سے جو ہے اس کے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان نہروں سے بھر بھر کر مومن بندوں کو پلائی جائے گی شراب. بیضاء لذت للشاربین، وہ شراب ایسی ہوگی کہ پینے والوں کے لیے دیکھنے بھی خوش نما، خوش لذت، خوش ذائقہ، خوشبودار، ہر لحاظ سے بہترین شراب پینے کے بعد لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، پینے کے بعد ایسی خماری نہیں کہ آدمی بہکنے لگے، ایسی بدبو نہیں کہ آدمی دور بھاگنے لگے، خے کرنے لگے، متلی ہونے لگے اور آدمی بہکنے، اس کے پیر لڑکھڑانے لگے، یہ ساری چیزوں سے وہ شراب مبرہ ہوگی. پانچ صاف شراب ان کی پلائی جائے گی. اور اس کے بعد آخری ایک اور ضرورت کا جو انسانوں کی بنیادی فطری ضرورتیں اور بہت ہی لطیف ضرورتوں میں سے ہے، وہ ایک وَإِنْدَهُمْ خَاسِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونَ، ان کے لیے بہترین نازنینوں کا انتظام ہوگا، خوبصورت حوروں کا انتظام ہوگا، اتنی پیاری اتنی خوبصورت عورتیں، اتنی خوبصورت حوریں ہوں گی کہ لگتے ہوں گے کہ شترمرغ کے انڈے ہیں. شترمرغ کے انڈے کی تشبیہ اس لیے دی گئی کہ شترمرغ اپنے انڈوں کی بڑی حفاظت کرتا ہے. اس طرح سے یہ عورتیں، یہ نازنینیاں اور یہ جو حوریں دی جائیں گی ان کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت سے پالا ہوگا، اور ان کی عفت، پاک دامنی، ان کی عصمت، ان کی شرم، ان کی حیا کی تعبیر ہے کہ وہ گویا کہ شترمرغ کے انڈے جو چھپا کر رکھے گئے ہیں، وہ اتنی پیاری اتنی خوبصورت عورتیں اور وہ دی جائیں گی. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس کے بعد ایک اور منظر شروع ہوتا ہے، ایک اور مکالمہ ہے، مختلف مناظر ہیں اور مختلف مناظر کے ساتھ مکالمے بھی ہیں، ڈائلاگز بھی ہیں. تو ایک منظر یہ ختم ہوا کہ جنتیوں کو ان کے ساری بنیادی ضرورتیں، اس کے بعد ان کی تکریم کی ضرورتیں، اس کے بعد ان کی عزت نفس کی ضرورتیں، اس کے بعد ان کے ذوق لطیف کی ضرورتیں. آپ تصور کریں اس پیرامڈ سے، ٹرائنگل سے، کہ بیسک نیڈز بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ نیڈز چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ، اس کے بعد آدمی کی ذوق لطیف کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی. ان ساری چیزوں کا ذکر آ گیا جنت کے مناظر میں، اور انشاءاللہ ایک اور منظر بھی جنت کا کل آئے گا. پھر اس کے بعد جہنم کا کچھ ذکر آئے گا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے شروع ہو جائے گا کل انشاءاللہ. اسی پر میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے حفاظت فرمائے، جنتی ہمیں بنائے، جنت کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے جن اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے ان سارے اعمال کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.